أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ اجتماع کچھ تاخیر سے شروع ہو رہا ہے، اصل میں اس اجتماع کے فیصلے کے بعد مجھے ایک اضافہ کرنا پڑا اپنے پروگرام میں۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں سیرت النبی کا ایک اجتماع پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سال بھی تھا، میرے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ ان کی دعوت آنے پر میں معذرت کر لیتا، لیکن کچھ تو اس معاملے میں میری کمزوری بھی ہے، کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نہ کرتے ہوئے کہ شاید کوئی محسوس کرے کہ کوئی نخرا ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ بہرحال اس کا ایک لالچ بھی سامنے رہتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کا جہاں بھی اجتماع میسر آئے وہاں پہنچ کر اپنی بات جس درجے میں بھی ان کے سامنے رکھنی ممکن ہو، تو ایسے کسی موقع کو بھی ہاتھ سے دینے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ اس کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ ہمارا یہ اجتماع دیر سے شروع ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ اس وقت کی گفتگو جس درجے میں مرتب اور منضبط ہونی چاہیے تھی شاید وہ نہ ہو پائے، اس لیے کہ فوراً وہاں سے اب یہاں پہنچ کر میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس لیے ابتدا ہی سے یہ عرض کر دوں کہ شاید ایک مربوط مقالے کی بجائے آج آپ کے سامنے کچھ شذرات پیش ہوں، ایک مقصد کی ہم آہنگی ان میں موجود ہوگی لیکن موضوعات شاید متنوع ہو جائیں۔ جو حضرات گزشتہ سال کی میری سیرت النبی کی تقاریر میں کسی جگہ شریک ہوئے ہوں گے انہیں یہ یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی مرتبہ اپنی تقریروں میں زیادہ زور کچھ علمی نکات پر دیا تھا، خاص طور پر ایک بات جو میں نے عرض کی اور جو بہت سے حضرات کے نزدیک بڑی نئی تھی، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی اصل بنیاد ختم نبوت نہیں ہے بلکہ تکمیل نبوت ہے۔ ختم نبوت اپنی جگہ ایک واقعہ ہے، صد فیصد درست، لیکن فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک ہی مسئلے کے دو پہلو ہیں۔ ختم نبوت ایک قانونی اہمیت رکھنے والا پہلو ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، جو دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی جگہ اور چاہے کچھ بھی ہو، امت محمد سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے اس کی کسی درجے میں تصدیق کی وہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا۔ یہ چونکہ ایک قانونی اہمیت کا معاملہ تھا لہذا اس پر تو پورا زور دیا گیا اور صحیح دیا گیا، لیکن اسی مسئلے کا جو اصل پہلو تھا جس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اصل تعلق ہے، وہ کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور وہ یہ کہ حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی بلکہ مکمل ہوئی، اتمام اور تکمیل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے پھر بعض مظاہر ہیں، اس کی کرولریز ہیں کہ جن پر پچھلی مرتبہ جہاں بھی مجھے موقع ملا ہے میں نے گفتگو کی۔ اس مرتبہ جب یہ موسم آیا ہے ان تقاریر کا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے علمی نکات کے بیان کرنے کے عملی پہلوؤں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ چنانچہ جہاں بھی ملتان یونیورسٹی میں جانا ہوا ہے، کراچی میں کورٹ ٹرسٹ کے تحت اجتماع ہوئے ہیں، کل میں واپڈا آڈیٹوریم میں خطاب کر چکا ہوں، وہاں کے آفیسرز کی اکثریت ان میں شریک تھی، ابھی ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بات کر کے آیا ہوں، اس میں میں نے سیرت النبی کے اس پہلو کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا عملی تعلق اس کے ساتھ کیا ہے، اور میں ان میں سے بعض چیزوں کو اس مقام پر پھر دہرانا چاہتا ہوں، تاکہ میرے ساتھیوں کو بھی جو اس کام میں میرے ساتھ شریک ہیں، کچھ درس قرآن کے حلقے جو ہم نے نئے قائم کیے ہیں، جو حضرات وہاں پر درس و تدریس کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ بات آئے اور اس خیال کو اور اس فکر کو زیادہ سے زیادہ شدت کے ساتھ لوگوں کے اندر پھیلایا جائے، اس لیے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑی رسم بن رہی ہے، رموز مملکت خیش خسروان دانند، ان کی اپنی مصلحتیں ہیں، لیکن یہ کہ اس میں روز بروز سال بسال جو ہے معلوم ہوتا اضافہ ہو رہا ہے، اب وہ توپوں کی سلامیاں شروع ہو گئی ہیں، سرکاری سطح پر کانفرنسز ہیں، نہ معلوم کیا کچھ ہے، لیکن اگر ان سب کا حاصل اسی غلط تعلق کو پرپیچویٹ کرنا ہو، اسی کو اور مستحکم کرنا ہو کہ جو امت کا اس وقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے کہ ان کا حاصل خیر نہیں شر ہوگا، ہم اور دور ہوتے چلے جائیں، مزید محجوب ہوتے چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے بعد اور فصل میں اضافہ ہوگا۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ جو غالب نے کہا کہ غلطی ہائے مضامی مت پوچھ، یہ تہ بر تہ غلطیاں ہیں۔ سب سے پہلی غلطی جو سیرت النبی کے بیان میں یا اس موضوع پر تحریر و تقریر جو بھی ہو رہی ہے اس میں آپ بڑی ہماگیر پائیں گے، رچی بسی پائیں گے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں شاید یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ حضور ہمارے ہیں، حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے ہیں، حضرت موسیٰ یہودیوں کے ہیں، یہ اس طرح کی ایک تفریق اور تقسیم ہے کہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر قائم، اس کے دو طرفہ نتیجے نکل رہے ہیں۔ ایک نتیجہ تو وہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ایمان پر زد پڑتی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، یہ بار بار جو بات اجاگر کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے، سب کی تصدیق کرتے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، سب سے ہمیں محبت ہے، سب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ قرآن مجید سے ثابت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ افضل الانبیاء اور سید المرسلین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارا جو انداز بیان ہے عام طور پر حضور کی فضیلت کے بیان میں، ہم یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے انبیاء اور رسول کی توہین اور تنقیص لازم ہے۔ اس زمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دو، اور حضرت یونس علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی مقدس جماعت میں وہ منفرد ہیں اس اعتبار سے کہ قرآن مجید میں ان کی ایک خطا کا ذکر ہے، اس خطا پر ایک پکڑ ہوئی ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، وہاں انہوں نے استغفار کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے اس کی پکار کو سنا اور ہم نے اسے غم سے نجات دی۔ یہ سارے مراحل قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آئے، کسی اور رسول کا اس اعتبار سے ذکر آپ کو نہیں ملے گا یہ حضور نے کیوں حضرت یونس کا نام لیا اس کو سمجھ لیجئے کہ ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے حوالے سے خود حضور کو حکم دیا گیا سورہ نون کے آخر میں، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ۔ اے نبی صبر کیجئے، انتظار کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے۔ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں، اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے گا۔ وہ ہے وہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام، اور حضور ان کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ مجھے ان پر بھی فضیلت، اس لیے کہ حضور کی فضیلت جو ہے اسے کسی بیان اور اظہار کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ مشک آنس کے خود میں وہ ہے، کسی عطار کی جو ہے چرب زبانی کی اسے احتیاج نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ خود جو ہے اس کی خوشبو نمایاں ہو جائے گی۔ لیکن حکمت دعوت و تبلیغ کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو ایمفیسائز نہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا اگر ایسا کرو گے؟ تو گویا کہ ایک حجاب تم طاری کر دو گے حضور کے اور تمام لوگوں کے مابین۔ ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر، ان کی فضیلت جب یہ انداز اختیار کرو گے تو دوسروں کے اندر خود بخود ایک جوابی عصبیت پیدا ہو جائے گی، ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اسی تصویر کا دوسرا رخ۔ حضور ہمارے ہیں اور حضور افضل البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اصل میں نفسیاتی بات کیا ہے؟ ہم اپنے لیے ایک نیشنل پرائیڈ حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے لیے ایک فخر کی بنیاد ہے جو ہم فراہم کرتے ہیں۔ حضور کی فضیلت کے بیان میں در حقیقت ہم اپنی انا کی تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ وہ انا جو ہے اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اور اس میں پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ ان سارے بیانات کا جو حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اب ہمیں عمل کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ میں ابھی عرض کر کے آ رہا ہوں، بالکل عقیدہ کفارہ جو ہے عیسائیوں کا، بین ہی اس کی چھاپ ہے جو ہمارے ذہنوں کے اوپر قائم ہو چکی۔ ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں، وہ جو ان کی غلطی در غلطی ہے، خشت اول چونے حد میں مار کج، تاثریا میروت دیوار کج، انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے اور اس کے اب نجات کے لیے کوئی اور صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیج کر اور قربانی کا بکرا بنوا کر اور ان لوگوں کی طرف سے کفارے کے طور پر قبول کر لے کہ جو اس کو مان لے۔ مجرد ماننا، اس سے آگے کسی چیز کی بات نہیں۔ جس نے مسیح کو مان لیا اس کے تمام گناہوں کی طرف سے پیشگی کفارہ مسیح ادا کر چکے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے عمل میں؟ کہ گویا کہ گناہ کا کھلا لائسنس اب حاصل ہو گیا ہے آپ کو، اب جو چاہو کرو، پیشگی کفارہ ہو چکا ہے۔ اور اس کفارے کے حصول کا آپ کے لیے صرف ایک ہے کہ آپ مان لیں مسیح۔ یہ جو عقیدہ ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے، اگر آپ جائزہ لیں گے تو ہمارا جو ربط و تعلق حضور کے ساتھ ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق سرے منہ نہیں۔ بس حضور کو ہم نے مان لیا، اور مان بھی کیا لیا، ہم تو پیدا کر دیے گئے حضور کی امت میں۔ نتیجتاً جنت ہمارا پیدائشی حق ہے، شفاعت جو ہے وہ ہمیں آپ سے آپ حاصل ہو گئی، اور اب ہم کچھ بھی ہوں، حرام خور ہوں، حرام کار ہوں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یہ چیز جو ہے گویا کہ ہمارے تمام چیزوں کا ایک مداوع، ہر چیز کے لیے تلافی کا ایک پیشگی سامان ہے کہ جو فراہم۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ نشہ پلایا جائے گا قوم کو، ان خیالات کی اشاعت پہلے ہی اس معاشرے میں کوئی کم نہیں تھی، اگر انہی خیالات کو آپ سرکاری پیمانوں پر بھی پھیلانے لگے، یہی نشہ جو ہے یہ اتنے وسیع پیمانے پر جو ہے اس کی تشہیر و اشاعت ہو گئی، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ وہی کہ ہمارا ایمان باللہ جب پرورٹ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ وہ ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، اور جب ہمارا یہ سیرت نبوی سے تعلق جو ہے وہ غلط رخ اختیار کرتا ہے تو اس کی زد بھی عمل پر پڑتی ہے۔ تیسری غلطی، اور یہ تمام غلطیاں مربوط ہیں آپس میں، ملی جلی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، تیسری غلطی یہ ہے کہ جب سیرت کی تقریر ہوگی، جب گفتگو ہوگی، جب شان رسالت کا بیان ہوگا تو ایک بالکل ما فوق الفطرت شخصیت کا نقشہ سامنے لایا جائے، ہر پہلو سے ما فوق البشر، ما فوق الفطرت۔ یقیناً حضور کی شخصیت کے پہلو ہیں کہ جو ما فوق البشر بھی ہیں، ما فوق الفطرت بھی، آخر نبی ہیں، رسول ہیں، معجزات ہیں، سب سے بڑا معجزہ اگرچہ قرآن حکیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ واحد معجزہ جو تحدی کے ساتھ پیش کیا گیا، چیلنج کے ساتھ پیش کیا گیا، وہ صرف قرآن۔ ہر نبی کا اصل معجزہ، ہر رسول کا وہ ہوتا ہے جسے وہ چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ فرعون کے دربار میں جا کر حضرت موسیٰ نے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا، اولو جئتکم بشیء مبین، اور جب اس نے کہا فاتح بیا ان کنت من الصادقین، لاؤ کیا ہے تمہارے پاس دکھاؤ، تب وہ معجزہ دکھائے گئے اور اس کا مقابلہ کر لو۔ اس انداز میں جو معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ قرآن حکیم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، لاؤ اس کی مثال ایک سورت میں۔ لیکن اس کے ساتھ یقیناً حضور کے دوسرے معجزات ہیں، ان معجزات کی نوعیت در حقیقت سمجھ لیجئے کہ جیسے اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، اس کو آپ ہزار سے ضرب دے لیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے جن برکتوں کا ظہور ہوا۔ کھانا ہے بمشکل ایک دو آدمیوں کے لیے کفایت کرنے والا، اور حضور نے اس کے ذریعے سے پورے لشکر کو جو ہے وہ سیر کر دیا۔ کھانے کو ڈھانپ دو اور برتانا شروع کرو، ایک پوری جماعت جو ہے اس کا پیٹ بھر گیا اور پھر بھی کھانا باقی رہا، یہ ہوئے ہیں واقعات۔ حنانہ جو ہے، فلسفی کو منکر حنانہ است، از ہوا سے انبیاء بیگانہ است، وہ جو سوکھی لکڑی کا تنا تھا جس سے ٹیک لگا کر حضور خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بن گیا ہے اور حضور اس کو چھوڑ کر ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا ہے تو اس میں سے بلک بلک کر رونے کی آواز آئی۔ آج یہ بات اتنی عجیب نہیں رہی، حس ہے، جمادات میں بھی حس ہے، نباتات میں تو آج ہم مانتے ہیں کہ حیات ہے اپنے تمام اوصاف اور مظاہر کے ساتھ، لیکن حس جو ہے وہ جمادات میں بھی۔ تو یہ جو پہلو ہے ان میں، یہ نہیں ہے کہ یہ خلاف واقعہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ سارے یہی پہلو جمع کر دیے جائے نمبر ایک، اور پھر جب تسکین نہ ہو تو جھوٹی سچی روایتیں اور گھڑے ہوئے کہانیاں جو ہیں اس میں اور بڑھا دی جائیں نمبر دو، اور نمبر تین یہ کہ اصل شخصیت کا جو سراپا ہے وہ نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب وہ ایک ما فوق الفطرت، ما فوق البشر ایک شخصیت سامنے آتی ہے جس کی، اب میں جان بوجھ کر ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس کی عبادت ہو سکتی ہے، جس کی پرستش ہو سکتی ہے، جس کو پوجا جا سکتا ہے، جس کا اتباع ممکن نہیں۔ اتباع تو بشر بشر کا کر سکتا ہے، انسان کے لیے تو اتباع ممکن ہے تو انسان کا ہو، کوئی ما فوق البشر کو آپ پوج سکتے ہیں، دنڈوت کر سکتے ہیں، ایڈور کر سکتے ہیں۔ تو در حقیقت سیرت کے اس طرز بیان کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ ایک آرٹیکل آف ورشپ بن گئی ہے، اس کے اندر وہ اطاعت اور اتباع والا پہلو کے جو اصل تھا اور مقدم تھا وہ بالکل نکل گیا۔ یہ بھی کیوں ہے سمجھ لیجئے، سبب اس کا بھی وہی ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، اسی اتباع اور اطاعت ہی سے تو جان چھڑانی ہے۔ دیوانہ بکارے خیش ہوشیار، یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہوا، اس کو جان بوجھ کر کیا. وہ جو اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوائی ہیں کچھ باتیں بطور ہدایات، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے، اور چشم مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، اور آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں، حضور کی اصل سیرت اگر انہوں نے کہیں دیکھ لی تو مبادہ ان میں کوئی اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے، مبادہ کوئی امنگ دل میں پیدا ہو جائے کہ آپ کے نقش قدم کی پیروی کریں، اس پر چلیں. لہذا اس کو چھپاؤ کہ جس کا اتباع کیا جا سکتا ہو، اس کو سامنے لاؤ کہ جس کو صرف پوجا جا سکتا ہو. لہذا اس شرک کی دو دھاری تلوار ہے، وہ جو توحید جڑ تھی دین کی وہ بھی کٹی، اور نبی سے اگر کوئی رہنمائی عملاً مل سکتی تھی اس کا بھی راستہ مسدود ہوا. یہ دو دھاری تلوار ہے جو سیرت النبی کے غلط طرز بیان سے آج امت کے اندر جس کی کاٹ جو ہے دو طرفہ جا رہی ہے، اور اس کا پھر میں عرض کروں گا، اس تکرار پر معذرت خواہ ہوں کہ یہ جو ہم اضافے کر رہے ہیں اس میں چیز وہی ہے، والیوم صرف اس کا بڑھ گیا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ کچھ لوگ کمر ہمت کسیں، متنبہ کریں، صحیح فکر لوگوں کے سامنے لائیں، کوئی ایک نہیں سینکڑوں لوگ ہوں کہ جو اس فکر کو عام کریں. بہرحال اس کے سوا تو ہمارے پاس تو کوئی اور چارہ کار تو موجود نہیں. اس پس منظر میں حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ایک تقریر میں نے کبھی کی تھی اور بالکل آف ہینڈ کی تھی کراچی میں ایک جگہ، ایسا ہی چونکہ وہ اتفاقاً ربیع الاول کا مہینہ تھا، ورنہ وہاں میرا درس قرآن ہونا تھا، میں نے وہ آیہ مبارکہ سامنے رکھی اور گفتگو کی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون. یہ آیت مبارکہ بڑے عجیب کانٹیکسٹ میں آئی ہے قرآن مجید میں، بلکہ پوری آیت نہیں، آیت کا ٹکڑا ہے سورہ آراف. تاریخ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، وہ پہلے ایک ماہ کے لیے طلبی ہوئی تھی، پھر اس میں اضافہ ہوا اور وہ 40 دن کا وہاں قیام رہا مسلسل. ان کی غیر موجودگی میں سامری نے فتنہ اٹھایا اور گوسالہ پرستی بنی اسرائیل میں شروع ہو. حضرت موسیٰ جب آئے تو جو ان کی کیفیت تھی اس پر قرآن مجید نے اس کے لیے دو الفاظ استعمال کیے، غضبان اسفا، اور بڑی ان کے مزاج کے ساتھ مناسبت رکھنے والے یہ الفاظ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جو ہے وہ جلالی تھا، انتہائی غضبناک اور رنج و غم کی شدت. اس وقت کا ایک واقعہ بڑا اہم ہے، جو اجتماعی توبہ کی ہے اس قوم نے اس کو ذہن میں رکھیے، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی نظریاتی جماعت، کسی بھی نظریاتی گروہ کے لیے بہت اہم ہے. پرچ، تطہیر، فیصلہ یہ ہوا کہ جس گھرانے کے جو افراد اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اسی گھرانے کے لوگ انہیں اپنے ہاتھوں ذبح کریں. اس سے بڑی توبہ ممکن ہے؟ مجھے صحیح تعداد یاد نہیں آ رہی، غالباً 60-70 ہزار کے ٹیون میں ہے وہ عدد جو یہودی اس ایک دن میں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں ذبح کریں. اس سے بڑا کفارہ اور کیا ہوگا؟ اصل کفارہ یہ ہے کہ اگر 5 بھائی تھے اور ان میں سے 2 اس گناہ میں ملوث ہوئے ہیں تو بقیہ 3 بھائی اپنے حقیقی بھائیوں کو اپنے ہاتھوں قتل. اس پر بھی ابھی استغفار کی مزید احتیاج محسوس ہوئی ہے، پروردگار بخش دے. اجتماعی استغفار کے لیے 70 سرکردہ افراد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر حاضر ہوئے، اس وقت یہ بڑے اہم واقعات ہیں لیکن سب میں بیان نہیں کر رہا. جب حضرت موسیٰ نے دعا کی ہے پروردگار ہماری اس خطا کو معاف فرما، ہمارے لیے اپنی رحمت اور حسنہ یہ لکھ دے، تو جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا اس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ عذابی اصیب بہی من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب وہ تو میں دوں گا جس کو چاہوں گا، نہیں میری رحمت وہ ہر شے کو محیط ہے، ایک رحمت عمومی ہے میری جو اس کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے، ہاں ایک رحمت خصوصی بھی ہے لیکن وہ میں نے لکھ دی ہے، ساکھ تو بوہا اسے تو میں خاص کر دوں گا ان لوگوں کے لیے، تم میں سے وہ جو ایمان لائیں گے میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کی پیشین گوئیاں وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پائیں گے، وہاں وہ الفاظ آئے ہیں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور اس نور کا اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہ ہوں گے فلاح والے، کامیاب ہونے والے. یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے ضرورت ہے اس کی کہ اس کو عام کیا، جس طرح فہم قرآن اور قرآن سے راہ نجات کے اخذ کرنے میں سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اسی طرح ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہے جو سیرت النبی کے ساتھ صحیح عملی رخ معین کرنے کے لیے اتنا ہی مؤثر اتنا ہی جامع ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ اس کو پھیلایا جائے. تو میں اس پر اس وقت کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ مطبوعہ شکل میں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے پڑھیں، اگر آپ میں سے کسی صاحب نے نہ پڑھا ہو اب تک تو وہ ہدیتاً یہاں پیش کر دیا جائے گا، اسے پڑھیں اور پھر کوشش کیجئے کہ اس کے پرچارک بن جائے، اس کو پھیلائیے، لوگوں تک پہنچائیے، زبان سے، اپنے گفتگو سے، تقریروں سے اس فکر کو عام کیجئے کہ لوگوں نجات اگر مطلوب ہے، اللہ کے ہاں کامیابی اگر مقصود ہے تو یہ ہے کہ اپنے تعلق کو درست کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شان رسالت اور یہ آپ کی زلفوں کا ذکر اور نہ معلوم کہاں سے وہ چیزیں لے آئی گئی ہیں کہ سایہ نہیں تھا اور کیا تھا، ایک سپر نیچرل وہ ایک حالہ سا حضور کی شخصیت کے گرد جو ہے وہ بنا کر اور انہیں جو لوگوں سے کاٹ دیا گیا، نوع انسانی سے جدا، عالم انسانیت سے جدا، حضور تو ہمارے ہیں تم کیا لیتے ہو، حالانکہ لہک لہک کر آیتیں پڑھیں گے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لیکن جو بیان کریں گے اس کے معنی ہوں گے کہ شاید صرف ہمارے حق میں رحمت ہے اور کسی کے حق میں رحمت نہیں. کہا جائے گا کہ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، لیکن طرز یہ اختیار کیا جائے گا کہ جیسے حضور صرف ہمارے ہیں. آج میں تو حیران رہ گیا، میرے زبان پر یہ لفظ نہیں آ رہا تھا، کئی دفعہ آیا میں نے روک لیا کہ حضور کو اپنی جاگیر نہ بنا لو، پورے عالم سے کو ان سے محجوب نہ کر دو. آج میں نے دیکھا کہ اخبار میں ایک مضمون چھپا ہے، اس کا ایک موٹا عنوان یہ ہے کہ حضور اہل ایمان کی جاگیر ہیں، سیرت محمد جو ہے وہ اہل ایمان کی جاگیر ہے، نعوذ باللہ من ذلک. لیکن اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو اصل میں تو فکر وہی ہے کہ جو رگو پہ کے اندر سرایت کیا، ہر پہلو سے گویا کہ ہم نے حجاب جو ہے تاری کر دیے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر. تو اس کتابچے کا مطالعہ بھی کیجئے، اسے پھیلائیے، عام کیجئے. انہی دنوں میں ہم نے جلدی سے اس کا، وہ چونکہ آؤٹ آف پرنٹ تھا، ایک نیا ایڈیشن بھی شائع کیا ہے، جن حضرات نے اب تک نہیں پڑھا جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انہیں ہدیتاً پیش کر دیا جائے گا، وہ مطالعہ کریں اور پھر اسے پھیلائیں. اب میں آ رہا ہوں اپنی گفتگو کے ان دو موضوعات کی طرف جن کا کہ باقاعدہ اعلان ہوا ہے. میں نے بہت جان بوجھ کر اپنی آج کی گفتگو کے لیے ایک عنوان بڑا موٹا سا اخبار میں دیا تھا، ختم نبوت و دوام رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں مقصود ہوتا ہے چونکانا، جاگیں، متوجہ ہو. ختم نبوت آج میں پھر کہہ رہا ہوں، جس طرح پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ ختم نبوت پر تو ایمفیسس ہے لیکن تکمیل نبوت و رسالت پر ایمفیسس نہیں ہے، حالانکہ حضور کی فضیلت کی اصل بنیاد وہ ہے. اسی طرح آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ حضور پر نبوت ختم ہوئی، رسالت دائم ہو گئی. رسالت ختم نہیں ہوئی، رسالت دائم ہو گئی. لفظ ختم کو قرآن نہیں لایا، حالانکہ حضور کی جو اصل حیثیت ہے وہ تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے کیوں کہا اصل حیثیت، یہ ایک بڑی پیش پا افتادہ سی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو جلیل القدر پیغمبر اولو العزم من الرسل ہیں، ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ ایک نسبت لگتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ ذبیح اللہ، نوح نجی اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. یہ کیوں ہے؟ یہ ایسی الٹ اپ نہیں ہے. حضور کی اصل نسبت جو حضور کی ذات میں اپنی کلائمیکس کو، اپنی چوٹی کو پہنچ گئی ہے، وہ نسبت رسالت ہے. آپ نبی بھی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن آپ کی شخصیت میں جو نسبت زیادہ نمایاں ہے وہ نسبت نبوت نہیں، نسبت رسالت ہے. اب مجھے اس کے لیے تھوڑا سا بیان کرنا پڑے گا کہ یہ نبوت اور رسالت آیا کو جدا جدا مفہوم کے حامل الفاظ ہیں یا مترادف ہیں. درس قرآن کی مجالس میں بعض اوقات یہ مسائل زیر بحث آئے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں مسلم اور مومن، اسلام اور ایمان، اکثر و بیشتر تو یہ آتے ہیں مترادف کی حیثیت سے، مسلمان مومن، مومن مسلم، اس لیے کہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. اسلام ایک بندے مومن کے ظاہری ایٹیٹیوڈ کو ڈینوٹ کرتا ہے، شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، اطاعت. ایمان بندہ مومن کی شخصیت کے داخلی رخ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اللہ پر یقین، آخرت کا یقین، رسالت کا یقین، وحی کا یقین، باعث بعد الموت کا یقین. اب جب یہ دونوں مجتمع ہوں تو کال دی روز بائی اینی نیم کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، مسلم کہہ لیں، مومن کہہ لیں، مترادف بن جائیں. لیکن ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک جداگانہ مفہوم بھی ہے. اس اعتبار سے اہم ترین آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہیے ایمان نہیں لائے ہو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب یہاں جدا ہو گئے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، ایک کی نفی دوسرے کا اس بات. بعین ہی یہی معاملہ نبوت و رسالت کا ہے، ایک تصویر کے دو رخ ہیں. نبوت ایک ذاتی حیثیت ہے، ذاتی مرتبہ ہے، ذاتی مقام ہے، اور اس کا رخ ہے اللہ کی طرف. رسالت ایک فرض منصبی ہے اور اس کا رخ ہے خلق کی طرف. نبی کے بارے میں اختلاف ہے اہل لغت کا کہ یہ نبون سے ہے یا نباون سے ہے یا نبیون سے ہے، یہ تینوں اس کے امکانات ہیں. امام راغب نے زیادہ اس کو نبون سے مانا ہے. نبون کہتے ہیں بلندی کو، جیسے ربون یہ بھی بلندی کے لیے آتا ہے، تو نبون بلند بلندی. نبوت در حقیقت ایک مقام بلند ہے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، وہ نبی کی شخصیت جو ہے وہ بہت بلندی پر، اسی بلندی سے پھر وہ تلقی کرتا ہے پیغام ربانی کی، اسے مخاطبہ و مکالمہ الہی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس کے پاس وحی آتی ہے. یہ جو تعلق ہے یہ ہے نبوت. اور اب اس کے نتیجے میں اس پر ایک فرض منصبی عائد ہوتا ہے کہ اب جاؤ لوگوں کو خبردار کرو، لوگوں کو برائیوں سے نکالو نیکیوں کی طرف، کفر اور شرک کے اندھیاروں سے نکال کر لاؤ ایمان کے نور میں. یہ ہے اب رسالت، ارسلہ یرسلو ارسالن بھیجنا. یہ دونوں الفاظ یکجا ہو کر جو آئے ہیں بڑی خوبصورتی سے، وہ سورہ احزاب کی اس آیت میں کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. حضور اپنی ذات میں نبی ہیں، اپنے فرض منصبی کے اعتبار سے رسول ہیں. اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو. تو گویا کہ یہاں وہ دونوں الفاظ آ گئے اور بالکل صحیح نسبت کے ساتھ آئے. میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا میثاق کے فائلوں ہی میں، ابھی وہ ہے، مقام صدیقیت کے ضمن میں بحث کی تھی اور مثال دی تھی بڑی سادہ، وہ میں یہاں بھی دے رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سی ایس پی ایک کاڈر ہے، ایک شخص نے امتحان دیا پاس ہو گیا، ٹریننگ ہو گئی، اب اس کی صلاحیت ہو گئی، وہ سی ایس پی رہے گا اب تمام عمر، لیکن اس کی اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہیں. آج وہ ڈی سی ہے کسی ضلع کا، کل کو وہ کہیں سیکشن آفیسر ہو سکتا ہے، ڈپٹی سیکرٹری ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ بدل جائیں گے، لیکن اس کا جو وہ مرتبہ ہے وہ معین رہے گا کہ وہ سی ایس پی ہے. تو نبی اپنی ذات میں نبی ہوتا ہے، اپنے فرض منصبی کے اعتبار سے رسول ہوتا ہے. یہی بات ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر آپ کو ملے گی کہ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. ایک شخص سی ایس پی کر چکا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا اپوائنٹمنٹ بھی ہو. نبی ہے، ضروری نہیں کہ رسول بھی ہو. وہ تو جب باقاعدہ کسی قوم کی طرف اس کو مبعوث کیا جائے گا، اب جاؤ وہاں اب رسول بنے، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکشی پر آمادہ ہو گیا ہے، اب وہ رسول کی حیثیت میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہوتا ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا. یہ تو تقریباً متفق علیہ بات ہے ہمارے تمام علماء کے مابین کہ ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ لازماً رسول نہیں ہوتا. نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. وہ ذاتی مرتبہ جو ہے وہ تو سب کو حاصل ہے، لیکن جب وہ اپوائنٹمنٹ ہوگا تو وہ رسول کراتا ہے. اور یہیں سے وہ نقطہ حل ہوتا ہے اور وہ بہت اہم ہے، میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگرچہ میری گفتگو کے اعتبار سے وہ ضمنی ہے. نبی مغلوب ہو سکتا ہے، مقتول ہو سکتا ہے، رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رسول کی حیثیت سے در حقیقت وہ اللہ کا نمائندہ بن گیا ہوتا ہے بائی اپوائنٹمنٹ. جس طرح کہ ایک شخص یونیفارم میں جب ہے تو وہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں، وہ ایک پورے نظام مملکت کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کی توہین اس پورے نظام کی توہین ہے. لہذا رسول مغلوب ہو تو اس کے معنی یہ ہو کہ اللہ مغلوب ہو گیا، یہ کبھی نہیں ہوگا. جب تک کوئی رسول نہیں ہے صرف نبی ہے، نبی قتل بھی ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ مضمون ہے جو سورہ آل عمران میں آیا ہے انتہائی وضاحت کے ساتھ. ہمیشہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ذکر حضرت یحییٰ کا آپ پائیں گے، ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ حضرت مسیح کی جو ولادت ہوئی ہے بغیر باپ کے، اس سے جو لوگوں نے غلط نتیجے نکال لیے اس کا توڑ کیا جائے. ایک بوڑھے ایک انسان کے ہاں ایک بانجھ بیوی سے اگر اللہ اولاد دے سکتا ہے تو بغیر باپ کے کیوں نہیں دے سکتا؟ اس دلیل کے لیے آتا ہے. سورہ آل عمران میں دوسری دلیل کے لیے آیا ہے. حضرت یحییٰ کے بارے میں فرمایا گیا نبیًا من الصالحین, اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا گیا رسولًا الی بنی اسرائیل. ایک ہی صورت ہے, دو کنٹمپریری شخصیات ہیں, لیکن دونوں کے معاملے کو اس طرح جدا کر دیا گیا ہے. یحییٰ نبی تھے رسول نہیں تھے, وہ قتل بھی ہو گئے. نبیًا من الصالحین, لیکن عیسیٰ وہ نبی نہیں تھے رسول بھی تھے, رسولًا الی بنی اسرائیل, وہ نہ قتل ہو سکتے تھے نہ سولی پر چڑھ سکتے تھے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ. اور یہیں سے وہ مسئلہ کھلے گا جس کو بعض حضرات جو ہیں وہ اس دور میں یہ جو 19th century ریشنلزم تھا اس کے زیر اثر بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر بڑے متذبذب ہیں, متزلزل ہیں. ان کا عقیدہ یہی ہے کہ جہاں سے بالکل دو اور دو چار کی طرح میں یہ بات مانتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں اس قوم کو آخری سزا ملنے والی جس نے ان کا انکار کیا تھا. رسولوں کے باب میں سنت الہی ہے ہی یہ کہ کتب اللہ لاغلبنانا ورسولی, اللہ نے لکھ دیا میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. ان کا معاملہ جو ہے ابھی جس طریقے سے کوئی ججمنٹ ہوتا ہے ریزروڈ, فیصلہ تو کر لیا عدالت نے لیکن اس کا ڈیکلریشن ابھی ہوگی, وہ ججمنٹ ریزروڈ ہے. حضرت مسیح اٹھا لیے گئے, بین ہی وہی عیسیٰ ابن مریم پھر نازل ہوں گے اور انہی کے ہاتھوں ان بنی اسرائیل کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ رفع و نزیل مسیح علیہ السلام جو ہے یہ در حقیقت اسی بنیاد پر اگر سمجھیں گے تو بات بالکل کھل کر آ جائے. احادیث سے اس کی توثیق ہوتی ہے, تائید ہوتی ہے, تشریح ہوتی ہے, اس میں ایک اور ہمارا یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ بات قرآن مجید کی حکمت پر اگر نگاہ ہو تو بالکل دو اور دو چار کی طرح سامنے ہوگی, کسی اشتباہ کا سوال ہی پیدا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم کو ہلاک کیا گیا, حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے کیف آسا علی القوم الظالمین, یہ جو بار بار آئے ہیں اے میری قوم میں نے تجھے کتنا سمجھایا, اب میں کیا رنج کروں کیا صدمہ کروں, میں نے کتنا چاہا کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور اس کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ. تو جو معاملہ ہوتا رہا ہے ان اقوام سابقہ کا رسولوں کے معاملے میں وہی بنی اسرائیل کا, رسولن الی بنی اسرائیل, وہ ہونا ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کی نگاہوں کے سامنے, بلکہ آپ ہی ذریعہ بنے. بہرحال جو بات اس وقت زیر بحث تھی وہ یہ کہ یہ جو نبوت و رسالت دو رخ ہیں شخصیت کے, نبوت وہ رخ ہے جو اللہ سے متعلق ہے, ہدایت آ رہی ہے, سلسلہ جنبانی قائم ہے, اور وہ رسالت وہ رخ ہے کہ اس کی تبلیغ ہو رہی ہے, اشاعت ہو رہی ہے, پیغام ربانی پہنچایا جا رہا ہے. وہ رخ جو ہے وہ تو ختم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ رخ جو ہے یہ دائم ہو گیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت ہے اب تا قیام قیامت, اس کے لیے ختم کا کوئی سوال نہیں, یہ تو جاری ہے. ہر فرد نوع بشر مخاطب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تا قیام قیامت جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں وہ امت دعوت میں شامل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی جو ہم نے ایکسکلوسیو امت کا شرف اپنے لیے لیا ہوا ہے اس کو بھی ترمیم کر لیجئے, امت دعوت جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں ہر فرد نوع بشر جو حضور کی بعثت کے بعد سے پیدا ہوتا ہے نسل آدم میں وہ اس میں شامل ہے. ہاں وہ امت اجابت کہلائیں گے کہ جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہی اس کو قبول کیا. ہم اگر کوئی شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امت اجابت میں شامل ہو, لیکن امت اجابت کے لیے تو اجابت شرط ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیا جائے کہ وہ اجابت ہے یا نہیں, اور ہے تو کتنی ہے. وہ صرف نسلن تو اجابت نہیں ہو جائے گی جب تک کہ وہ بالفعل اجابت نہ ہو. بہرحال نبوت ختم ہو گئی اس لیے کہ ہدایت خداوندی اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ چکی. وہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے قرآن پہ مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. شاید آپ کے علم میں ہو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو علماء یہود نے تہنیت اور مبارکباد دی مسلمانوں کو اور بڑے ہی ایک حسرت آمیز پیرائے میں یہ کہا کہ اگر یہ آیت کہیں ہمیں عطا ہوئی ہوتی تو جو اس کا یوم نزول تھا اسے ہم اپنی سالانہ عید بنا لیتے. اتنی بڑی نوید جاں فضا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہدایت مکمل, قرآن الہدا آ گیا, اب وہ وحی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. وحی کے جو نچلے درجے ہیں وہ برقرار ہیں جیسا کہ میں نے ابھی اپنے ایک درس میں اس کو واضح کیا. حضور نے فرمایا کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات. سچے خواب جو ہے وہ بھی ایک وحی کی قسم ہے, وحی نبوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں بھی سچی بات اچھی بات ڈال دیتا ہے جسے ہم الہام کہتے ہیں, اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. رویائے صادقہ کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے, کشف کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی حقیقت پر مطلع فرما دیتا ہے, کوئی مخفی حقیقت اس پر کھول دیتا ہے. یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ ختم نہیں ہوئے. اگرچہ اس دور کی جو مادہ پرستی ہے اس کی وجہ سے چونکہ ادھر توجہ نہیں ہے, تو بہرحال جس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوگی اس میں کمی آئے گی. یہ بازار بھی ہمارے ہاں سرد پڑا ہوا ہے, یہ بات اپنی جگہ ہے. بلکہ اس میں کچھ جھوٹے دکانداروں کی دکانداریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, یہ بھی اپنی جگہ حقیقت. لیکن ان دونوں وجوہات سے انکار نہ کیجئے خدا کے لیے, جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ ہے. کہ اس نو کی جو یہ نیچے کی چیزیں ہیں, کشف ہے, الہام ہے, رویائے صادقہ ہے, یہ ہے. لیکن وحی نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بند ہو گیا. بند اس لیے ہو گیا کہ اس کا جو کمال کا درجہ تھا قرآن مجید کی صورت میں وہ آ چکا, اب اس کی حاجت نہیں. اس کے ضمن میں تو اب صرف ایک چیز کی ضرورت تھی, اس کی حفاظت کر دی جائے. تو حفاظت ہو گئی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کی ضمانت اللہ نے دے دی تو گویا کہ نبوت والا پہلو تو اب ختم ہوا اور مکمل. اس میں ایک نقطہ وہ جو علامہ اقبال نے پیش کیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے. ختم نبوت کے ضمن میں تین باتیں تو پچھلی مرتبہ میں نے عرض کی. ایک یہ کہ حضور پہلے اور آخری رسول ہیں کہ جن کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف ہے. اس کا تعلق ہے اس بات سے کہ اب دنیا میں مینز آف کمیونیکیشن اتنے ہو چکے تھے کہ ایک دعوت پر سب کو جمع کیا جا سکتا تھا. یہ ارتقا ہے, تہذیب اور تمدن کا ارتقا ہے. اس سے پہلے یہ ممکن ہی نہیں تھا. دوسرا یہ پہلو ہے اس کا کہ ہدایت کاملہ دے دی گئی, اس لیے کہ اس سے پہلے انسان بحیثیت مجموعی شعوری اور عقلی اعتبار سے ابھی اس بلوغ کو نہیں پہنچا تھا کہ اسے وہ آخری ہدایت نامہ دیا جا سکتا. انٹرم پیریڈز کے لیے ہدایات دی گئی, آخری ہدایت نامے کے تحمل کے لیے جس فکری سطح کی ضرورت تھی نوع انسانی بحیثیت مجموعی اب اس مقام پر پہنچا. تیسری بات یہ کہ حضور ایک نظام لے کر آئے, صرف انفرادی اخلاقیات کا درس دینے نہیں آئے, ایک نظام عدل اجتماعی لے کر آئے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اب انسان نے تہذیب و تمدن اور اس کی اجتماعیت نے وہ ارتقائی مراحل طے کر لیے تھے کہ اب فرد سے زیادہ اہمیت ہو گئی تھی نظام کی. نظام درست ہوگا تو اس کے سانچوں میں سے صحیح افراد نکل سکیں گے, نظام غلط ہوگا آپ لاکھ سر پھوڑ لیجئے اپنا, کوئی شاز شاید کسی کو آپ بچا لے جائیں, ورنہ یہ کہ اس فیکٹری کی چھاپ جس پر لگتی رہے گی وہ وہی لگے گی کہ جس کا کہ آپ نے سانچا بنایا ہوا ہے. لہذا نظام کو درست کرنا ضروری ہے. لہذا حضور آئے ہیں تو الہدا اور دین حق لے کر آئے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں بڑی منطقی طور پر مربوط ہیں کہ یہ ارتقائی مراحل ہیں نسل انسانی کے کہ جن سے تعلق ہے ان تینوں پہلوؤں کا. جب مینز آف کمیونیکیشن اتنے ہو گئے کہ ایک دعوت پر سب کو جمع کیا جا سکے تو وہ بعثت عمومی ہو گئی. الا کافت الناس بشیرا و نذیرا. جب انسان عقلی اعتبار سے بلوغ کو پہنچ گیا تو آخری اور مکمل ہدایت نامہ اس کو دے دیا گیا. جب انسان کا اجتماعی شعور اس درجے کو پہنچ گیا کہ اجتماعی نظام کی اہمیت فیصلہ کن ہو گئی تو ایک نظام عدل اجتماعی اس کو عطا کیا گیا. یہ ہیں امتیازات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی بات وہ ہے جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں علامہ اقبال کے حوالے سے, اور یہ بڑی ایک نفسیاتی حقیقت ہے. انسان نے جو بھی ترقی کی ہے وہ مینز آف کمیونیکیشن کی, وہ عقل و شعور کی, وہ اجتماعیت کی, اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی پیدا ہوئی ہے کہ انسان اب شخصی تقلید سے ذہناً نفسیاتی اعتبار سے انسان اس دور کو پہنچ چکا ہے کہ شخصی تقلید جو ہے وہ اس پر گراں گزرتی ہے. ایک انسان انسان کی حیثیت سے حکم چلائے, تحکم, اور اس کے آگے آپ کو سر جھکانا پڑے. آپ خود غور کیجئے, واقعتاً یہ دور جس میں ہم گزر رہے ہیں نفسیاتی اعتبار سے نوع انسانی کی کیفیت اب یہ ہے کہ شخصی اطاعت, شخصی تقلید جو ہے اس کو انسان پسند نہیں کرتا. اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو یہی شخصی تنقید ابھی جاری رہتی. نبی تو اپنی ذات میں مطاع ہوتا ہے, جو کہتا ہے وہ بے چون و چرا آپ کو ماننا پڑتا ہے, آپ کو اپنا عقول لگانے کی وہاں اجازت ہی نہیں. جو کہا وہ من جانب اللہ ہے, سر تسلیم خم کرو, سر جھکاؤ. لہذا اس دور میں آ کر واقعتا نفسیات انسانی کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا, آج کا انسان وہ جو اقبال نے الفاظ استعمال کیے ہیں, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر, وہ تو ہے ابلیس کے کسی چیلے کا قول, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری نباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر, جب انسان شعوری اور نفسیاتی اعتبار سے سطح پر آیا ہے وہ شخصی اطاعت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب تمہیں وہ ہدایت کاملہ دی گئی, اس سے انفر کرو, اس سے استدلال, اس سے استنباط, اس سے نتیجہ اخذ کرو, اپنی ذہنی صلاحیتوں اور قوتوں کو بروئے کار لاؤ, بدلتے ہوئے حالات کے لیے باہمی مشورے سے معاملات طے کرو. امرہم شورا بینہم. یہ دور میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ اس کے بہت سے مختلف مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. یہ جو جمہوریت کا دور ہے, اگر آپ ان تصورات سے علیحدہ کر کے جو میں بات اس وقت ظاہر کرنا چاہتا ہوں اس کا جو نفسیاتی پہلو ہے اگر اسے سامنے رکھیں گے, اس دور میں واقعتاً اس کے ساتھ نفسیاتی مطابقت اسی کی تھی کہ شخصاً نبوت کا سلسلہ ختم. اب تو یہ ہے کہ وہاں سے آپ استدلال کیجئے, کوئی شخص یہ آپ کے سامنے آ کر نہیں کہہ سکتا کہ میری اطاعت کرو. وہ دور ختم ہوا, وہ تو آخری تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی اطاعت ہو سکتی تھی شخصی اطاعت. اس کے بعد ابو بکر کا بھی یہ مقام نہیں ہے, عمر کا بھی یہ مقام نہیں ہے. عمر نے تو اپنا پہلا خطبہ یہ دیا ہے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو میری اطاعت کرو, اور میں ٹیڑھا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو. وہ جو معصوم کا ایک تعلق تھا, تصور تھا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اللہ سے لے کر کہتا ہے, لہذا اس کی ہر بات جو ہے وہ ہر صورت میں مانی جائے گی, یہ جو اس دور کی نفسیات ہے انسان کی اس کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں ہے. وہ معاملہ تو یہ ہے کہ ہدایت دیجئے, اصول ہے قرآن مجید, اس کی وہ تشریح و تعبیر ہے سنت رسول. اب اس سے آپ استنباط کیجئے, استدلال کیجئے, اجتہاد کیجئے, باہمی مشوروں سے معاملات طے کیجئے. کوئی شخص اپنی شخصی حیثیت میں مطاع بن کر نہیں آ سکتا. یہ در حقیقت ختم نبوت کا چوتھا پہلو ہے جو بہت اہم ہے نفسیاتی اعتبار سے, اور اس کی طرف اشارہ کیا علامہ اقبال. نبوت تو بہرحال ہوئی ختم, لیکن رسالت یہ جو دوسرا رخ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ در حقیقت ہمارا عملی ربط اور تعلق. اس رسالت کے پہلے تو تقاضے سمجھیے کہ وہ ہے کیا, رسالت کی غرض و غایت کیا ہے. خلق خدا پر خدا کی طرف سے اتمام حجت، اور دوسری اصطلاح ذہن میں رکھیے قطع عذر، عذر کاٹ دینا، حجت قائم کر دینا، یہ ایک ہی رخ، ایک ہی چیز کے وہ دو مثبت اور منفی رخ ہیں. سورہ نساء کی بہت اہم آیت ہے، بہت سے انبیاء کا وہاں ذکر کیا گیا نام بنام، اور پھر فرمایا گیا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ان رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور منذر بنا کر، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس خدا کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ رہ جائے، اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں علم نہیں تھا. عذر ان کا ختم ہو جائے، اس کو قطع عذر کہیے. ان پر حجت آخری درجے میں قائم ہو جائے، اس کو اتمام حجت کہیے. اتمام حجت، قطع عذر، دونوں ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، ایک مثبت ایک منفی انداز ہے. ایک بات جان لیجئے یہاں، کیونکہ لفظ اتمام آیا ہے یہاں، اتمام حجت، حجت کو مکمل کر دینا، اس لیے کہ ابتدائی حجت تو ہمارے اوپر ہے اللہ کی. اس نے ہمیں بصارت بخشی، سماعت بخشی، عقل بخشا، شعور بخشا، اس نے ہمیں نیکی اور بدی کی تمیز بخشی، اس نے ہمارے دل میں اپنی ایک اجمالی معرفت مدیت کر دی. یہ اتنی کچھ چیزیں دے کر دنیا میں بھیجا، اس رزم میں، خیر و شر میں، اور تصادم میں، حق و باطل میں غیر مسلح نہیں جھونک دیا، بڑا ظلم ہوتا. درمیانے قار دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش. اتنی بڑی جنگ ہے خیر اور شر کی، اتنا بڑا مارکا ہے حق و باطل کا، اور ہمیں کوئی ٹریننگ دیے بغیر، کچھ پڑھائے سکھائے بغیر، مسلح کیے بغیر جھونک دیا؟ نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے جب اسے جانچنے اور پرکھنے کو جھونکا ہے اس میدان کارزار میں، تو سماعت بخش کر بھیجا ہے، بصارت بخش کر بھیجا ہے، عقل اور شعور سے مسلح کیا ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا، نیکی اور بدی کی تمیز دے کر بھیجا ہے. قلب انسانی میں اپنی محبت اور اپنی معرفت مدیت کر کے بھیجا ہے. یہ ہے ابتدائی حجت انسان پر، اور اس حجت کی پھر تکمیل ہو جاتی ہے وحی کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، نبیوں کی بعثت کے ذریعے سے، کہ وہ ان تمام استعدادات کو جلا بخشنے کے لیے آیات بینات لے کر آتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک عملی نمونہ پیش کر دیتے ہیں. لہذا اب تو گویا کہ حجت آخری درجے میں مکمل ہو گئی. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ مبشر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. اس کے لیے دو کام ضروری ہیں. میں یہ عام رسولوں کے حوالے سے باقی بات نہیں کر رہا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام رسالت ہوا ہے اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اس کا پہلا درجہ ہے دعوت، تبلیغ، تلقین. اس کے لیے مختلف اصطلاحات ہیں، تذکیر ہے، تبشیر ہے، انذار ہے، دعوت ہے. یہ تمام الفاظ جمع کر لیجئے، یہ پہلا مرحلہ ہے. خیر کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف پکارو، داعین اللہ باذنہ، اپنی زندگی میں ایک عبد اللہ، اس کا ایک نمونہ پیش کر دو. یہی بات تھی جو الفاظ آتے ہیں سورہ مریم میں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وہ عبد اللہ کیسا ہوتا ہے معلوم تو ہو؟ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر. وہ ہوتا کیسا ہے؟ دیکھنے میں بھی تو آئے. وہ کوئی افسانوی شخصیت ہی ہوتی ہے یا کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے؟ نظر تو آئے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، یہ واقعہ میں ممکن العمل بھی ہیں، دکھائی تو دے. لہذا یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ تلقین ہے، یہ تبشیر ہے، یہ انذار ہے، یہ تذکیر ہے. ان تمام کو جمع کر لیجئے، یہ مرحلہ اول ہے. ان تمام مرحلوں کو قرآن مجید میں ایک آیت میں جو جمع کیا گیا وہ ہے سورہ احزاب کی آیت، جس کا حوالہ میں نے پہلے بھی دیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، خبردار کرنے والا بنا کر، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا بنا کر، اور ایک روشن چراغ بنا کر. بشیر، نذیر، داعی، مبلغ، یہ ہوگا زبان سے، اور چراغ منیر، سراج منیر ہوگا اپنے عمل سے. چراغ بولا نہیں کرتا، اس کی روشنی خود بخود ماحول کو منور کرتا. وہ اپنی شخصیت میں سراج منیر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی دعوت اور تبلیغ میں وہ شاہد ہیں، وہ مبشر ہیں، وہ نذیر ہیں، وہ داعین اللہ ہے بیزنے. یہ جو دعوت ہے جمع عملی نمونہ، یہ ایک مرحلہ ہے، اور اسے اس آیت کے حوالے سے ذہن میں ٹانک لیجئے اور جان لیجئے کہ یہ تو وہ پہلو ہے جو تمام انبیاء اور رسل میں اور آ حضور میں مشترک ہے. اگرچہ ان اعتبارات سے بھی ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، حضور کا اپنا ایک مقام. سراج منیر ہر نبی اور ہر رسول ہے، لیکن حضور میں وہ شان اپنی شان کے ساتھ. داعی ہر ایک ہے، مبشر ہر ایک ہے، نذیر ایک ہے، شاہد ہر ایک ہے، ان اعتبارات سے بھی لیکن ایک شان ہے جو محمد الرسول اللہ کی. لیکن دوسری شان وہ ہے کہ جس میں منفرد ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس وجہ سے منفرد ہے کہ وہ رسالت جو آخری اور تکمیلی دور میں آئی ہے، جبکہ انفرادیت پر اجتماعیت کی جکڑ بندی اپنی شدت کو پہنچ گئی، فرد محبوس ہو چکا ہے اجتماعی نظام کے قید خانے میں، آپ کی سوچ پابند ہے، کیا کریں گے آپ، آپ کو کوئی اختیار نہیں. یہ ہوا میں اور فضا میں، اس کی لہروں کے اندر، جو یہ میڈیا ہے کمیونیکیشن کے، ان کے ذریعے سے جو کچھ پھیل رہا ہے، آپ کو تو کوئی اختیار نہیں، کیا کریں گے آپ. اپنے بچے کو کہاں، کس غار میں لے جائیں گے اس کی تربیت کرنے کے لیے، وہ ہر وقت وہ اوپن ہے ان تمام حملوں کے لیے کہ جو ہر چار طرف سے ہو رہے ہیں.